میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 36 پارہ نمبر 10 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ عنقریب ماہ محرم الحرام اس کی آمد ہے، اور یہ الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کا چاند نظر آئے گا، اور یوں ماہ حرام حرمت والا مبارک مہینہ اس کو ہم پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو ویسے تو پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم یہ پورے کا پورا برکتوں والا ہے، البتہ اس کی جو 10 تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت برکات ہے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسی یوم عاشورہ کے دن زمین پر تشریف لائے، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام، یہ مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکالے گئے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا یوم ولادت بھی یوم عاشورہ ہے۔ اور اسی دن آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے نوجوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیم الشان قربانی پیش کر کے دین اسلام کی لازوال خدمت انجام دی. یعنی واقع کربلا جس کی یاد بھی منائی جاتی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ برکت والا مہینہ ہے. ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے, نئے اسلامی سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے, اس تعلق سے ہم نے شروع میں آیت مبارکہ سنی. اس میں جو اسباق ملتے ہیں, یعنی اس کے تحت جو علماء نے اس کی جو تفاسیر میں لکھا ہے, اس حوالے سے آج کے اپنے بیان میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ لوگ اسلامی مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے تھے. اب چونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں, قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے, حج یہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے, رمضان کے فرض روزے یہ رمضان میں رکھے جاتے ہیں, جو فرض روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں, اور اسی طرح جو عام طور پر اپنی ڈیٹ آف برتھ ہمیں انگلش یاد ہوتی ہے, حالانکہ شرعی احکام جب معلوم کرنے ہوتے ہیں تو اس کی جیسے ایج اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اسلامی سال کے حساب سے نہیں انگلش سال کے حساب سے میں بناتا ہوں, جبکہ عام طور پر ہر 10 سال میں کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ بڑا عمر میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو اسلامی مہینوں کا جو معاملہ ہے, تو زمانے جاہلیت میں اہل عرب جو اپنی مرضی سے اسے آگے پیچھے کرتے تھے, تو لہذا عرب کی اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا اور اسلامی مہینوں کی جو ترتیب ہے اس کو درست کر دیا گیا اور ارشاد ہو گیا ان عدت الشہور عند اللہ, کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے یعنی اسلامی تاریخ مہینے چاند کے حساب سے جو بدلتے ہیں, تو اللہ پہ پاک کیا اس کے کل مہینے کتنے ہیں, فرمایا 12 مہینے ہیں. مزید فرمایا فی کتاب اللہ, یعنی اللہ کی کتاب میں جو کہ لوح محفوظ میں, یعنی یہ ان مہینوں کی گنتی جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, کب سے لکھی ہے, تو فرمایا یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. تو یہ اسلامی مہینوں کی فضیلت گویا بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں مہینوں کی گنتی اعتبار کے حساب سے کی جاتی ہے, جیسے آج کل عموماً عیسوی تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, مگر اسلامی مہینوں کی شان دیکھیے کہ مہینوں کی گنتی کا یہ سب سے قدیم انداز ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش ہی سے یہی مقرر فرمایا اور لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں بھی ان حقیقی اور سب سے قدیم اللہ کے ہاں مقبول مہینوں پر اپنے حساب رکھنے کی ترغیب دلائی. تو کاش ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ کل مہینے 12 ہیں, مگر فضیلت کے اعتبار سے یہ 12 برابر نہیں ہیں. چنانچہ مزید ارشاد ہوا منہا اربعت حرم, کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ حرمت والے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت بیان کی گئی کہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں. اور مزید آگے فرمایا ذالک الدین القیم, یعنی یہ سیدھا دین ہے, یعنی سال میں 12 مہینہ ہونا اور ان میں 4 مہینے کا حرمت یعنی عزت و احترام والا ہونا, یہی سیدھا دین ہے, یہی ملت ابراہیمی ہے. اور مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ اپنی زندگی کے حساب انہی چاند کے مہینوں کے حساب سے رکھے جائیں کہ اللہ کو یہی محبوب ہیں. تو کاش کہ ہم بھی کچھ اسلامی تاریخیں یاد کرنے کا ذہن بنا لیں، کم سے کم اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ، اور جو ضروری ہمارے جو معاملات ہوئے اس کو ہم اسی حساب سے رکھیں۔ تو اس سے آگے اللہ پاک نے ان آیت مبارکہ میں ان حرمت والے مہینوں کو گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو گناہ جب بھی کیا جائے گناہ ہے، مگر خاص کر ان چار مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ بہت ہی عزت والے مہینے ہیں، ان میں گناہ کرنا بہت سخت جرم ہے، ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہذا تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ان چار مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن پاک کی بڑی پیاری حکمت ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر گناہ کو ظلم، عن النفس، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا کہا گیا۔ یعنی بندہ بعض اوقات یہ سمجھے کہ ظلم کیا ہے، ظلم تو یہ کہ اپنے آپ کو کوئی مارے، اپنے آپ کو کوئی سزا دے، اپنے آپ پر کوئی زیادتی ہو جائے، تو یہ ظلم ہوا نہ، بلکہ ذرا سوچے کہ میں بہت چالاک ہوں اور دھوکہ دے رہا ہوں، میں ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہوں، لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، میں ناقص مٹیریل سے بلڈنگیں بنا رہا ہوں، لوگ دھڑا دھڑ میرے مال کی بکنگ لے رہے ہیں، میں نے جناب اس طرح کا مال کیا لیکن لوگوں نے بھروسہ کیا اور میں راتوں رات پتہ نہیں کتنا امیر کبیر بن گیا، میں ناپ تول میں کمی کر کے دیتا ہوں لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، میں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو گھما دیتا ہوں لیکن لوگ میری بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، میں بہت چالاک ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ یہ چالاکی تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے سبب سے جو آپ اپنا مال بٹور رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سارا کر کرا کر آپ نے رہنا کتنا ہے بھائی؟ آپ کے پاس آج اگر آج کوئی سورس آ گئی، کوئی طاقت آ گئی، کوئی منصب آ گیا، اور آپ اس کے سبب جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور کسی پر، کسی کے حق تلفیاں کر رہے ہیں، کسی کا مال لوٹ رہے ہیں، کسی کی چیز پر غصب کر رہے ہیں، تو آپ آج تو بظاہر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوچے کہ یہ چالاکی آپ کو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہیں سے نکال دے، لیکن مرنا تو ہے نا، جی ہاں مرنا ہے۔ ہم گزاریں گے کہ ہمارے ایک سال اور شروع ہو گیا، ہیپی نیو ایئر، مسلمانوں کا تو یہی ہے نا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی 1444 جو بھی ختم ہو، 1445 سن ہجری کی آمد ہو گئی، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ لیکن غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہماری زندگی کا گویا ایک سال کم ہو گیا۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں نا، برتھ ڈے مناتے ہیں، امیر حسن فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر یہ سوچے کہ ورڈ کیا ہے، یہ سال گرے، یہ ایک سال پر گرے لگ گئے، گانٹھ لگ گئی، ایک سال اپنی زندگی کا اور کم ہو گیا۔ میری زندگی اگر 60 سال کی تو یہ 55 سال گزر چکے، اب صرف 5 سال رہ گئے میرے پاس۔ تو ہم جو اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری سے جو اپنے معاملات کو جو چلاتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں، نہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے اس کا بدلہ نہ دلا سکے، مگر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جبکہ فرمایا گیا کہ اس دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو ٹکر مار کر اس کو سینگ دیے جائیں گے، بے سینگ بکری کو کہا جائے گا ٹکر مار کا بدلہ لو۔ حقداروں کو ان کو حقوق دلوائے جائیں گے، کیسے پورا کریں گے؟ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، کیسے پورا کریں گے؟ اگر کوئی ہڑپ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بلڈنگیں بنا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، پھر کیا کرے گا وہ؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے، اس کے اس بنے ہوئے کوٹھیوں پر، اس کے اس بنے ہوئے بنگلوں پر، اس کی وہ گیریج میں کھڑی ہوئی گاڑیوں پر، آخر کون اس پر استعمال کرتا ہے؟ بعض اوقات تو اس کے دشمن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ کوئی شخص دنیا میں اپنے گھر میں کسی رشتہ دار کو آنے کا منع کرتا تھا، نہیں یہ نہیں آئے گا میرے گھر میں، تو میری دکان پر کیسے آیا، تو میری فیکٹری میں نہیں آنا، میری گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا، ये दुनिया में रहकर जो आदमी कहता था ना, मरने के बाद हमने देखा है कि ऐसे रिश्तेदार ही उसके घर में रह रहे होते हैं जिसके घर में दाखिले को पसंद नहीं करता था, उसकी फैक्ट्री को वही चला रहा होता था जो अपनी फैक्ट्री में आने नहीं देता था, उसकी गाड़ी उसी के पास थी जिसको वो हाथ लगाना पसंद नहीं करता था। तो नए रंगीये दुनिया की तमाशों की खबर है, अतार मगर दिल से क्यों उल्फत नहीं जाती, ये सारे तमाशे हम देखते हैं। तो दुनिया में अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया तो कयामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा, बाद औकात इसका बदला दुनिया में भी मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी हमने सुनाई है ना, भरता है बाद औकात। तो खासकर मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये जो महीने हैं चार हुरमत वाले महीने, इनमें हमें समझाया गया कि अपनी जानों पर जुल्म ना करना। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानें और उनके माल इस बदले में खरीद लिए कि उनके लिए जन्नत है, जन्नत का वादा किया गया है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की वजाहत में फरमाते कि देखो अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारे वक्त तुम्हारी जान तुम्हारे माल और कारोबार को खरीद लिया, ये चीजें इसकी राह यानी नेक कामों में खर्च करो तो इसके बदले तुम्हारे लिए हमेशा रहने वाली जन्नत है। और अल्लाह पाक के यहाँ तुम्हारी ऐसी कीमत है, अगर गुनाह करके अल्लाह की ना फरमाने वाले काम करके खुद को दोजक के बदले बेच डालो तो अपने आप पर ही जुल्म करने वाले हुए ना, अल्लाह ने ही माल दिया ना, लेकिन इस माल को अगर कोई सदका और खैरात करता है तो उलमा फरमाते कि जन्नत में उसको आला नेमतें मिलेगी। दुनिया में रहते हुए अगर वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करता है, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, नमाजें पढ़ता है, जकात देता है, हज करता है, रोजे रखता है, अपनी जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अगर वो गुजारता है तो उसके बदले उसे जन्नत की नेमतें मिलेंगी। और अगर वो नमाजें कजा करता है, ज्यादती जुल्म ज्यादती करता है तो ऐसा शख्स क्या होगा, ऐसे शख्स को बिल आखिर कब्र और आखिरत में अजाब का सामना होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी तेजी के साथ गुजरती जा रही है, कुछ अपना जहन बनाए, गुनाहों से बचने का जहन बनाए, हम अपनी परेशानियों तकलीफों दुखों को देखें, जरा सोचें कि ये जो गुनाह है बिल आखिर हमें कितनी पस्ती की तरफ ले जाते हैं। और हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता है? हां, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की। तो नाफरमानी जो है ये बहुत बड़ा वबाल है, क्योंकि इसके सबब लानत बरसती है। कुरान पाक में सूरह माईदा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लुइनल लजीन कफरु मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, कि बनी इसराइल में से कुफर करने वालों पर दाऊद और ईसा बिन मरियम की जबान पर से लानत की गई। ये लानत इस वजह से थी कि उन्होंने नाफरमानी की और सरकशी करते रहते थे। आयत करीमा में वाजे तौर पर डराया गया हमें कि बनी इसराइल ने नाफरमानी की, वो गुनाहों में हद से बढ़े, अल्लाह पाक की हुदूद को तोड़ा, तो हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन पर लानत फरमाई। पता चला कि ये नाफरमानी जो है ये लानत बरसने का सबब है। तो हम अपने अपने आमाल का जायजा लें, कैलकुलेशन करें, देखें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा सफर बेकार हो जाए। जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए और हम बड़े बड़े ख्वाब जो देख रहे थे तो वो सारे ख्वाब चकनाचूर होकर जनाब हमारी जिंदगी का काम ही पूरा हो जाए। तो ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, इसकी बहुत सारी तफासीर में उलमा ने मुख्तलिफ बातें लिखी। हज़रत वहब रहमतुल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि अल्लाह पाक ने अंबिया बनी इसराइल में से किसी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जब मेरी इताअत की जाती है तो मैं राजी होता हूँ, जब मैं राजी होता हूं तो बरकत देता हूं और बरकत की मेरे कोई इंतिया नहीं, जब मेरी नाफरमानी होती है तो मैं गजब करता हूं, जब मैं गजब करता हूं तो लानत करता हूं और मेरी लानत सात नस्लों तक पहुंचती है। ये नाफरमानी ये खुद हमें नुकसान नहीं, हमारी आने वाली नस्लों को पहुंचाएगी। और बाद औकात बरकत जो है वो बरकत कैसी होती है, کہ کسی نے کہا کہ میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، جملہ سنیے گا اس کا، کسی نے کہا میں نے، ایک تو ہوتا نا میں نے سدھرنے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی کسی برائی کی طرف جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے پکڑ کے لے آتا تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے ماں باپ کی نیکیاں ہیں جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہیں، یہ ہماری نسبتیں ہیں، ہے نا، مشائخ سے، پیر صاحبان سے، یہ غوث پاک کی نسبت ہے، یہ امیر اہل سنت کی نسبت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ و رسول کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا اعمال گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اور اس کے باوجود اس کی بڑی عزت ہے یار، آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں اس کی عزت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں ذلیل ہے اور رسوا ہوگا۔ اور آج اگر دنیا میں ان بچ بچا کر نکل بھی گیا تو قبر میں کہاں سے چھپے گا، آخرت میں کیسے پکڑ سے بچے گا، جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکے گا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کی طرف آئے، دل نہیں کرے گا تو بھائی بیمار ہوتا ہے تو مریض کو بھی کھانا کہاں اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ دوا پیتا ہے تو دوا کڑوی لگتی ہے، پینے کو جی نہیں چاہتا ہے مگر زبردستی پیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دوائی میں پی رہا ہوں، یہ دوائی دراصل میرے سارے بیماریوں کو جب دور کرے گی تو کھانے کی پھر لذت بھی ملے گی مجھے۔ ہم گناہوں کے مریض ہیں، عبادت کی طرف آئیں، جو سال اپنی زندگی کا جا رہا ہے اس کا محاسبہ کریں، اس میں نمازوں کا کتنا اہتمام ہوا، اس میں تلاوت کا کتنا اہتمام ہوا، میں نے اس سال جناب گریجویشن کی، میں نے ٹاپ کیا، میں نے اتنی ڈگری حاصل کر لی، معذرت کے ساتھ آپ نے اب تک تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آج تک آپ نے اپنی نماز کسی کو نہیں سنائی نہ دکھائی کہ جناب میں نماز کیسی پڑھتا ہوں، ذرا دیکھے تو صحیح، چیک تو کرے کہ میری نماز درست بھی ہے یا نہیں۔ بھائی اس سال تو بڑا کرم ہو گیا، مجھے بہت مال مل گیا، مال ملا اللہ آپ کے جائز کاروبار میں اور برکت دے، مگر کیا آپ نے اس کی فکر کی کہ سال گزرا ہے تو مجھے زکات بھی دینی ہے؟ کئی مالدار کروڑوں نہیں اربوں پتی ہوتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے، دنیا گھوم رہے ہیں، ارے آپ مسلمان ہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا، آپ نے حج کرنا ہے تو حج نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، کہ نافرمانیاں جو ہیں یہ رسوا کرتی ہیں۔ علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا تو میں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو دردا تنہائی میں بیٹھے رو رہے تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ علی جان اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا کیا ہے، خوشی کا دن ہے، آپ آنسو بہا رہے؟ حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے جبیر، غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کی حضور کتنا بے وقعت ہو جاتا ہے، یہ قبرص کے رہنے والے جن کو ہم نے فتح کیا، جن سے جنگ کی، جن کے مال و اسباب پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ بڑے عزت والے تھے، بڑے غلبے والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام چھوڑے تو آج انہیں شکست ہوئی اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہم غور کریں تو یہ جو آج حالات ہیں، معاملات ہیں، یہ ہمیں خود لیسن دکھاتے ہیں، لیسن دیتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، بینگ اے مسلم، آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، پھر قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، اس نے بہت سارے ہمارے معاملات کو حل، بلکہ سارے ہی مسائل کا حل ہے اس میں، اور ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، پھر قرآن پڑھنے والے اس کے احکامات کو بھی نہیں جانتے، نہ ترجمہ پڑھتے نہ تفسیر پڑھتے. اب اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, آپ کو قرآن کا ترجمہ لکھ کر دیا کہ بھائی پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے اب ریکارڈ کر کے دے دیا سن تو لو بھائی پوری تفسیر قرآن کی, یہ ریکارڈ کر کے دے دیا آپ سنیں تو صحیح. اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا ہے اے ایمان والو, اس کی پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, کہاں کہاں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو احکامات کو سنیں تو صحیح. اور ہم ادھر ادھر جا کر کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ ضمن میں کسی نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک مسجد کے باہر ایک صاحب بھیک مانگتے تھے, چند مہینے سے وہ باہر بیٹھے بھیک مانگا کرتے تھے. یوں بظاہر بڑی اچھی شکل و صورت والے تھے, جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ دیکھتے رہتے تھے ان کو کہ یار یہ بھیک مانگ رہے ہیں. بہرحال وقت گزرتا گیا, چند ماہ کے بعد ایک دن امام صاحب ان سے ملاقات کی اور امام صاحب نے اس بابا کو پوچھا کہ اب بابا جان آپ کو آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں, آپ یہاں بیٹھ کے مانگتے ہیں, کیا بچے وغیرہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں نہیں میرے بچے ہیں, میرا بچہ ہے, ایک بچہ بیرون ملک گیا ہے کمانے کے لیے. اس نے کہا کہ آپ کو بچوں وہاں سے کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ جب گیا تھا تو مجھے کچھ پیسے دے کر گیا تھا, تو دو چار مہینے تو چل گئے لیکن بس ہر مہینے وہ اس کے یہاں سے ایک رنگین کاغذ آتا ہے اور وہ کاغذ میں اپنی دیوار پہ لگا لیتا ہوں, پیسے نہیں بھیجتا ہے. اب پہلے پہل تو میں نے بہت ادھر ادھر سے لیے لیکن پھر جب مجبور ہو گیا تو اب مانگ کے بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہوں. تو کہا کون سے کاغذ دیتا ہے؟ کہ وہ دیوار پہ میں نے لگا رکھے. اب وہ بابا جی کے ساتھ امام صاحب گھر پہ گئے تو اس کے بیٹے نے ہر مہینے اس کو ڈرافٹ بھیجتا تھا. اب بابا جی کو پتا نہیں کہ اس ڈرافٹ میں کیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے نے دوسرے ملک سے مجھے رنگین صفحہ بھیجا ہے, وہ دیوار پہ سجا لیتا تھا. اب امام صاحب نے جب پڑھا تو ہر ڈرافٹ میں 50,000 روپے لکھے تھے اور وہ 6 ڈرافٹ اس نے دیوار پہ لگا رکھے تھے. اس نے کہا بابا جی یہ تو آپ بینک جائیں گے آپ کو اس کے بدلے 50,000 مل جائیں گے, گویا آپ نے اپنی دیوار پر 3 لاکھ روپے کو تو ڈرافٹ لگا رکھے. تو بیٹا آپ کو یہی پیپر ہی تو بھیجے گا, یہ پیپر جا کر آپ کو بینک میں دکھانا ہے, بینک والے آپ کو پیسے دے دیں گے. اچھا میرا بیٹا ہر مہینے مجھے 50,000 روپے بھیجتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں. یہی حال ہمارا ہے. کون ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے مگر اس قرآن کو کھولتا کون ہے؟ اس قرآن کو کھولتا کون ہے؟ اس قرآن کو سمجھتا کون ہے؟ آئے رہنمائی تو لے نا, پوچھے تو صحیح کہ اے اللہ کے سچے کلام تو ہماری رہنمائی فرما کہ سکون کہاں ہے. ہم تو شرابیں پی کر جناب نشے کر کے جوا کی محفلوں میں جا کر اڈوں پہ جا کر طرح طرح کے گناہوں میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں, اے رب کے سچے کلام تو ہماری رہنمائی فرما سکون کہاں ملے گا؟ جب یہ رہنمائی لی تو ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. آئے نا اللہ کا ذکر کریں تو دلوں کو چین ملے گا, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اللہ کے ذکر تو آپ کو چین ملے گا, سکون ملے گا. جی ہاں بارہا آپ اس کا مشاہدہ کر لیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں, آپ اس کو فیل کریں اگر فیل کرنا چاہیں تو, اس تھوڑی دیر میں آپ کو دنیا کی ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو ٹینشن ہوتا ہے وہ ٹینشن کم ہو جاتا ہے. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں آپ کا ٹینشن دور ہو جائے گا. بارہا اعتکاف کرنے والے جو اعتکاف کرنے آتے ہیں مسجدوں میں 30 ایک مہینے کا بھی جو اعتکاف کرنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بھول ہی گئے تھے یار, مجھے کینسر تھا, میں بھول ہی گیا تھا مجھے بیماریاں تھیں, یہاں تو جب میں بیٹھا ہوں تو بس مجھے تو سب چیز صحیح لگ رہی ہے, کھانا پینا بھی صحیح ہے, نیند بھی مزے کی آ رہی ہے, گھر میں تو میں نے اچھا پلنگ بھی خریدا تھا, اے سی بھی لگایا تھا, اس طرح کا بیڈ بھی بچھایا تھا, مگر مجھے تو نیند نہیں آتی تھی. لیکن یہ کیسا اجتماع ہوا کہ یہاں تو قافلے میں گیا زمین پر میں تو بیٹھا بیٹھا سو گیا. میں تو اللہ کے ذکر میں اور پھر اس قرآن کی تلاوت, جس کا ہمیں جذبہ نہیں ہے, ہمارے گھروں میں قرآن ہے अरे खोल के भी तो पढ़ो इसको, इसको चूम के सीने से तो लगाओ, इसको जरा आंखों पे तो रखो, इसको सर पे तो रखो, इसको पढ़कर को तो देखो कि यही कुरान की तिलावत आपकी परेशानियां दूर करेगी, इस कुरान की बरकत से आपके मसाइल दूर होंगे, इस कुरान की बरकत से आपके घर घर में वसाहत पैदा होगी। जी हां, उलमा ने लिखा है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर जो है रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो तंग हो जाता है। हम देखें इतना बड़ा घर है लेकिन आपस की मोहब्बत ही कहां है। बल्कि किसी ने समझाने के लिए वाकया लिखा कि एक बच्ची को किसी घर में घर के बड़े ने देखा कि वो कुरान खोलकर कुछ इसमें रख रही है, तो होता ना बड़े आवाज लगाते हैं, ए क्या कर रही हो, तो उसने एकदम से कुरान बंद किया और कपड़ा लपेट लिया। तो उस बड़े जो फर्द था वो करीब आया, का बेटा क्या कर रही, क्यों कुरान खोला हुआ है, क्या रखा है इसमें। अब उसने कपड़ा हटाया, कुरान खोला तो उसमें कुछ पैसे रखे थे। अब उस शख्स ने उस बच्ची से कहा कि बेटा ये कुरान इसमें आप इस तरह पैसे रखते हैं, ये पैसे यहां रखने की जगह थोड़ी है, ये तो दराज में रखे। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, इस पैसों की हिफाजत के लिए मैंने इसमें रखे हैं, कि इसे ही कोई खोल के नहीं देखता है, किसी दराज में रखूं, किसी कपड़े के नीचे रखूं तो छोटा भाई या आप में से कोई भी ले जाएगा, मगर इस कुरान को कोई खोल के नहीं देखता तो इसीलिए मैंने इसमें छुपा के रखे। इबरत है हमारे लिए। मसाजिद में देखें सैकड़ों कुरान पाक होते हैं, लेकिन आप कभी गौर करें कि इस कुरान को खोलकर किसने देखा है। कुरान पढ़ना नहीं भी आता, कुरान खोलकर ही देख ले यार। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इस अजमत वाले कुरान का सदका मुझे भी ऐसी तौफीक दे कि मैं दुरुस्त तरीके पे कुरान पढ़ना सीख लूं। उसको चूमें, उसको सीने से लगाएं, इसको आंखों से लगाएं, इसको सर पर रखें, कि फारूक आजम का अंदाज था ये। घर में आते थे, तशरीफ लाते थे फारूक आजम, तो कुरान को चूमते, आंखों से लगाते, सीने से लगाते, सर पर रखते, फरमाते ये मेरे रब का कलाम है, और ये वो अजीम शान किताब है कि जिसके बारे में उलमा ने फरमाया कि ये कुरान ये अपने पढ़ने वाले की कयामत के दिन शफात करेगा। ये यहां तक फरमाया कि ये झगड़ा करेगा, कब्र के अजाब से बचाएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान गया, वहां एक कब्र से जोरदार धमाके की आवाज आई और एक काला कुत्ते से जैसा कोई जानवर जो वो निकलकर भागा, तो मैंने आवाज लगाई कि ए बदबला तू कौन है। तो उस जानवर ने कहा कि मैं इसका बुरा अमल हूं, ये मरने वाला जो कब्र वाला है मैं उसका बुरा अमल हूं, इसको सजा देने आया था। तो कहा अभी जो आवाज आई चोट तुझे लगी या इसको लगी, कहा मुझे लगी, मैं सजा देने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर ये यासीन शरीफ पढ़ा करता था, तो सूरह यासीन आई और उसने मुझे मारकर भगाकर निकाल दिया। इस कुरान से मोहब्बत करें मेरे प्यारे साहिब भाई, कुरान से मोहब्बत करें, रोजाना तिलावत कुरान हो, अल्लाह तौफीक दे रोजाना एक पारा पढ़े, हर महीने पूरे कुरान की तिलावत करें। माशाल्लाह दावत इस्लामी में रोजाना एक मंजिल, जी हाँ 7 दिन में पूरा कुरान पढ़ने वालों की तादाद सैकड़ों में, सैकड़ों में, तो जो हाफिज कुरान होते हैं उनके लिए आसानी है। तो इस कुरान से मोहब्बत करें और अपनी जिंदगी नाफरमानी और गुनाहों से बचते हुए गुजारने की कोशिश करें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, नेकियों से चाहत रहेगी, इंशाल्लाह ये काम जो है वो आसान हो जाएंगे। और याद रखिए ये जो बुराइयां हैं ना, गुनाह के काम, ये कितने खराब हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते कि जब कहत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, बारिशें रुक जाती हैं, तो जानवर नाफरमानों पर लानत भेजते हैं, जानवर भेजते हैं और कहते हैं कि ये कहत साली इंसान के गुनाहों की वजह से है। गौर फरमाइए कि इससे बढ़कर और जिल्लत क्या होगी कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर जब ये गुनाह करता है, जब इसकी नाफरमानियां हद से बढ़ती हैं, तो जानवर जो हमसे कम कई दर्जे कमतर हैं वो भी इंसान को बुरा भला कहते हैं। तो मालूम हुआ कि जो नाफरमान है वो अपनी फजीलत खो बैठता है, दर्जाए इंसानियत से गिरकर जिल्लत के गहरे गड़े में जा पड़ता है। तो ये जो नमाजों की पाबंदी का जो दर्स मिलता है, جو قرآن کی تلاوت کا درس ملتا ہے، جو سنتوں پر عمل کا درس ملتا ہے، جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا جو درس ملتا ہے، اور پھر یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو یہ عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے، آئیے آئیے اس کے تحت جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، کوئی تبدیلی کریں گے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو نصیب ہوں گی، ہمارے آنے والی نسلوں کو نصیب ہوں گی. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں.